لا إله إلا الله استغفر الله أسألك الجنة وعافيتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں نعت شریف کے. یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بھلا جان کیا جام مینہ عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر وہ مد نظر احترام مدینہ. وہ مد نظر احترام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو. سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون جہاں ہے نظام مدینہ. ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے ہو آزاد مظہر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظما، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو دعوت اور تبلیغ کی انہوں نے محنت کو زندہ فرمایا تھا، ان کا ایک ملفوظ پہلے سن لیجئے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی وعید سنو کہ دیکھو ایسا کرو گے تو یہ سزا ملے گی، ایسا کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ وعید کہلاتی ہے، یعنی دھمکانا اللہ تعالی کی طرف سے، دیکھو یہ کرو گے یہ سزا ملے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی آیت اس کے اندر یہ وعید ہو یا حدیث شریف میں ہو تو یہ غور کرو کہ ہم اس میں تو نہیں ہیں، اس آیت میں، اس آیت کے مصداق اور اس حدیث کے مصداق ہم تو نہیں ہیں. اور فرمایا جب کوئی فضائل کی آیت سنو یا حدیث سنو کہ یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا، یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا، اس وقت یہ غور کرو کہ یہ آیت اور یہ حدیث ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. تو یہ والی جو میں نے روایت پڑھی نا ابھی، یہ وعید کی ہے اور بڑی زبردست وعید ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ہم کو اور فرمایا کہ بہت سارے روزے دار، تھوڑے سے نہیں، کم من صائم، ان کا مطلب ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے سوائے ان کو روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے رہے پیاسے رہے، بس یہی ملا، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے رات کو تراویح بھی پڑھی اور تہجد کی نماز بھی پڑھی. وکم من قائم، جو تراویح پڑھتا ہے وہ بھی رات کے قیام میں شامل ہو گیا، تراویح پڑھ کر رات کے قیام میں شامل ہو گیا. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ بہت سے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے وہ ہیں کہ جن کو ان کے کھڑے ہونے سے سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ وہ جاگتے رہے کچھ رات کو، دیر سے سوئے یا سوئے ہی نہیں، بس سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں. منع کریں رجم بھائی، یہاں اس کی بات کر لیں تھوڑی دیر. تو بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو اس میں نہیں ہیں کہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا روزہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہ ہو، اور ہماری تراویح سوائے رات کو دیر سے سونے کے یا جاگنے کے اور کچھ نہ ہو. یہ غور کرنے کی بات ہے. خالی روزہ رکھ لیا ہم نے اور باقی جو روزے کو بچانے والی چیزیں ہیں ان کا خیال بھی رکھا یا نہیں رکھا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے تین اعضا ایسے ہیں، ویسے تو سارے ہی اعضا ہیں ان کے سوال ہوگا، لیکن تین اعضا ایسے ہیں کہ ان کا خاص طور پہ سوال ہوگا.
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سب سے پہلے کان اور آنکھ, اس کے بعد آنکھ اور پھر دل, ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا, کانوں کا, آنکھوں کا اور دل کا. کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور باقی اعضاء کے بارے میں اور بھی ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن وہ ہوگا کہ ہم ان کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے, وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھوں کو قوت گویائی دیں گے, ہاتھ بولیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اشکال کیا, حضرت ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ حضرت نے فرمایا زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے. حضرت نے الٹا سوال یہ فرمایا, زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ ہاتھ بولے گا, اللہ بلوائیں گے اس کو, اللہ اس کو طاقت دیں گے بولنے کی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ٹانگیں گواہی دیں گی. یہ چل کر گیا ہے گناہ کی جگہ پر, ہاتھ گواہی دیں گے, اس نے یہ یہ کام ہم سے کروائے, گناہ کے کام کروائے. کٹا کٹ وہ کیا کہتے ہیں وہ کر کے انٹرنیٹ پہ غلط مناظر دیکھتا تھا, گانے سنتا تھا کان سے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے ان کے اعضاء. اور عمومی طور پہ پورے جسم کا الگ ہے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے, وہ کھال تو پورے جسم پر ہے. تو گویا جسم کا ایک ایک عضو بول رہا ہوگا, وہ کہیں گے ارے تم ہمارے جسم کا حصہ ہو کر ہمارے خلاف بول رہے ہو. وہ اہل جہنم یہ کہیں گے کہ تم تو میرے جسم کا حصہ ہو, تم میرے خلاف تم بولنے لگے. لما شهدتم علينا, کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء, وہ کہیں گے, وہ جواب دیں گے. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے اعضا کا اور آدمی کا, یہ قیامت کے دن ہوگا, یہ مناظر قیامت کو دیکھنے میں ملیں گے. تو وہ اعضا کہیں گے ہمیں اللہ نے قوت گویائی دی ہے, جس نے آج ہر چیز کو قوت گویائی دے دی, اس نے ہمیں بھی قوت گویائی دے دی, بولنے کی طاقت دے دی. دست گوید من چنی دزدیدہ ام, چشم گوید کردہ ام غمزہ حرام, گوش گوید چیدہ ام سوال کلام, چشم گوید کردہ ام غمزہ حرام, گوش گویت چیدہ ام سوء الکلام. دست گویت من چنی دزدیدہ ام, اور لب گویت من چنی بوسیدہ ام. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں یہ گواہی دیں گی کہ ہم نے غمزے کیا. غمزہ کہتے ہیں یہ کن آنکھیوں سے دیکھنا, کن آنکھیوں سے دیکھنا کسی کو, نامحرم کو نگاہ بچا کے. اور کان یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے غلط باتیں سنی ہیں. اور دست گوید من چنی دزدیدہ ہم, اور یہ ہاتھ کہیں گے ہم نے یہ چوریاں کی ہیں. چوری سے مراد وہ عرف میں جو چوری ہے, وہ صرف وہ مراد نہیں ہے, ہر گناہ یہ بھی ایک چوری ہے, گناہ بھی ایک چوری ہی ہے. وہ تمام جو گناہ ہاتھوں سے کیے جائیں ان سب کی گواہی ہاتھ دیں گے. یہ سب ہوگا قیامت کے دن. اور یہ روزہ اس بات کی مشق ہے کہ ہم ان اعضاء کو ان گناہوں سے بچا لیں. بھلا بتائیے تو صحیح, اگر روزہ رمضان کے اندر, ہمارا جو رمضان ہے نا, میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, ہمارا رمضان ایک روٹین بن چکا ہے, روٹین. ہاں جی رمضان آیا, روزے رکھ لیے, تراویح پڑھ لی, کچھ تسبیحات تلاوت کر لی، ایک روٹین بن گیا ہے، شیطان نے ایک روٹین بنا دیا ہے. وہ اللہ کے بندے، تم نے شرعی پردہ شروع کیا، تم نے آنکھوں کی حفاظت کی شروع کی، بھابھی ممانی چچی تائی سے پردہ کیا یا نہیں کیا، شروع کیا، توبہ کی یا نہیں کی، وہ سب اپنی جگہ چل رہا ہے. وہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں. ہاں روزے بھی چل رہے ہیں، تراویح بھی، یہ ایک روٹین ہے. روٹین روٹین مقصود نہیں ہے. اس روزے سے کایا پلٹنا مقصود ہے، خالی روٹین تھوڑی ہے. تو جس کی کایا نہیں پلٹی تو اس کو کیا فرق پڑا، کیا ہوا؟ وہ پہلے بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھتا تھا، اب بھی وہی ہے. پہلے بھی اس کا شرعی پردہ نہیں تھا، خالہ زاد بہنیں، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ مذاق کرنا، بھابھی کے ساتھ مذاق کرنا، بھابھی سے پردہ نہیں. الحم و الموت، دیور تو موت ہے، موت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کانوں سے گانے سننا، غلط باتیں سننا، ہاتھوں کو غلط کاموں میں استعمال کرنا، ٹانگوں سے غلط جگہوں پر چل کر جانا، آنکھوں کو غلط استعمال کرنا، یہ سب چل رہا ہے. تو روزے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ بہت سارے روزے دار، یعنی بہت سارے ایسے ہیں جن کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں جن کا روزہ روزہ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہیں. جو یہ حدیث ہے نا، اس کے ظاہر سے یہی پتا چلا، کم من صائم لیس له من صیام الا الظما، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں. تو بہت، اس کا مطلب ہوا بہت کم لوگ ہیں جن کو جو روزہ درست طریقے سے رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو بتایا گیا کہ دو عورتیں ہیں، ان کی حالت مرنے کے قریب ہو گئی ہے، ایسی بھوک لگی ہے ان کو، ایسا روزہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن منگوایا اور ان سے فرمایا قے کرو. ان میں قے کی گئی تو تازہ گوشت کے لوتھڑے نکلے، تازہ گوشت کے، جس پر خون بھی لگا ہوا تھا. سحری میں جو کھانا کھایا جائے اور پھر وہ گھنٹوں کے بعد اتنا تازہ گوشت نہیں نکل سکتا، بالکل تازہ گوشت کے لوتھڑے اگر وہ سحری میں بھی کھائے ہوں تو ایسے تازہ نہیں نکل سکتے، اور چلے جائے کہ ان پہ خون بھی لگا ہوا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے ان بھائیوں اور بہنوں کا گوشت ہے جو تم نے کھایا تھا. یہ دراصل قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے ایک دوسرے کی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بھائی کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھائے؟ بھائی مر چکا ہو، اپنا اول تو زندہ بھائی کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، چاہے جائے کہ وہ مر چکا ہو، مرنے کے بعد اس کا گوشت اس کے جسم سے نوچ کے اور کھایا جائے، کوئی نہیں کرتا ایسا، اور جو کرے اس کو کیا سمجھا جائے گا. تو یہ تشبیہ دی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو تمہیں بہت برا لگے گا. تو جب تک ہم یہ اپنی کایا نہیں پلٹیں گے، اس وقت تک یہ روزے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت تک یہ روزہ روٹین ہے، صرف یہ معمول بن گیا ہمارا، شیطان نے ایک معمول بنا دیا گیا، بس ٹھیک ہے تم نے روزے رکھ لیے، تم نے تراویح پڑھ لی، تم نے تلاوت کر لی، ہاں آنکھوں کا غلط استعمال شرعی پردہ ہو نہ ہو، داڑھی تمہاری سنت کے مطابق ہو نہ ہو. داڑھی کا مسئلہ دیکھیں، داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب، اور اس سے کم کرنا کترنا حرام. یہ وہ گناہ ہے کہ آدمی ہر حالت میں گناہی میں ہے، چاہے وہ سو بھی رہا ہو تب بھی گناہ میں لکھا جاتا ہے. یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ بھی واجب ہے، یہ چھوٹی سی جو ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے یہ. اور اسی طریقے سے مونچھیں بعض لوگوں کی بڑی بڑی دیکھ کر وحشت آتی ہے، ایسی مونچھیں. من طول شاربہ فلیس منا، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں جو لوگ، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہیں. اللہ معاف فرمائے، اس ہمارے ملک میں ایسی جگہ ہیں جہاں بڑی مونچھوں کے مقابلے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کے مقابلے ہوتے ہیں. یہ نتیجہ ہے علماء سے کٹنے کا، یہ نتیجہ ہے علماء سے کٹنے کا. جو لوگ علماء سے، بزرگوں سے، اہل اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے وہ ان کی ان کو مت ماری جاتی ہے ان کی. اونٹوں کو شراب پلا کر ان کا مقابلہ کروایا جاتا ہے، اونٹوں کو شراب پلا کے پھر ان کا مقابلہ کروایا جاتا ہے، خونم خون ہو جاتے ہیں. مرغوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لوگ، یہاں تک کہ وہ ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایک مرغا مر جاتا ہے، بس پورا جان سے ہی جاتا ہے وہ. یہ یہاں ہمارے یہاں ہوتے ہیں، یہ سب نتیجہ ہے علماء سے کٹنے کا. کبھی علماء سے پوچھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جائز بھی ہے؟ اہل فتویٰ سے پوچھا کہ ہم جو کر رہے ہیں جائز بھی ہے یہ؟ تو اس لیے بھائی ذرا ہم یہ غور کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ معمول تو نہیں بن گیا ہمارا کہ آیا تو ہم نے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، کچھ تلاوت میں اضافہ ہو گیا، نہیں کرتے تھے تو کرنی شروع کر دی، تسبیحات پڑھنی شروع کر دی، کچھ ذکر تسبیحات وغیرہ کر لی، باقی جو کام ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں. گھر میں بھابھی سے کوئی پردہ نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، وہ اب بھی نہیں ہے. خالہزاد بہنوں سے پہلے پردہ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. مومانی اور چچی اور تائی سے پہلے بھی پردہ نہیں کرتے تھے، رمضان آ گیا تو اب بھی نہیں ہے، اب بھی توبہ نہیں کر رہے. شریعت سنت کے مطابق داڑھی پہلے نہیں تھی، حلیا نہیں تھا، وہ اب بھی وہی ہے، ویسے ہی ہے. تو کیا ہم نے اس کو روٹین بنایا؟ روٹین تو بھائی یہ صرف بھوک پیاس کا نام تو روزہ نہیں ہے. اس لیے خدا کے واسطے میں خود، ہم سب مل کے غور کریں کہ یہ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ضائع بھی ہو، فائدہ بھی نہ ہو، حاصل بھی کچھ نہ ہو. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم من صائم لیس له من صیام الا الظما. بھوک، یہاں پیاس کا ذکر ہے لیکن بھوک بھی اس میں شامل ہے. بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا، اور رات کو تراویح پڑی تو سوائے قیام کرنے کے، یعنی تھوڑی دیر سے سوئے، بس اور کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ وجہ کیا ہے؟ گناہ نہیں چھوڑے. ایسے شیطانی چکر، وہ پہلے کہاں ایسا ہوتا تھا کہ یہ ٹی وی پہ وہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رمضان کی نشریات آ رہی ہیں، اس پہ بیٹھ کے لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا. اور یہ شیطان کے بڑے نورانی داؤں ہوتے ہیں، وہ دین کے رنگ میں بعض اوقات مار کھلاتا ہے کہ بھائی چلو دین کے راستے، یہ تو دینی پروگرام آ رہا ہے، تو دیکھو. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی یہ تو آپ کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، آپ کا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں، آپ کا روزہ بھی ضائع کر رہے ہیں، آپ کی تراویح بھی ضائع کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو انہی چیزوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں بس 8 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، 8 رکعت تراویح ہے، اس کے بعد اٹھ کے وہ چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں باقاعدہ تراویح کا آغاز فرمایا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ تراویح کا آغاز نہیں فرمایا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے، کبھی کبھی ہوتی تھی، کبھی ناغا ہوتی تھی، اور لیکن صحابہ کو بہت مزہ آتا تھا، بڑی فرحت ملتی تھی، لیکن حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ فرض ہو جائے، اس لیے اس کو مستقل نہیں فرمایا. حضرت عمر نے فرمایا اب تو حضور کا دور گزر گیا، اب تراویح کے فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے اپنے دور میں شروع کرائی. حضرت عبی ابن کعب کو امام مقرر کیا، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تھا. عبی اقرؤنا، حضور نے یہ الفاظ فرمائے تھے، عبی اقرؤنا، ہمارے سب سے بڑے قاری عبی ابن کعب ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مقرر فرمایا. 20 رکعت تراویح سے انہوں نے آغاز کیا، 20 رکعت تراویح یہ پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، اور آج تک مسجد نبوی میں اسی طرح 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. مسجد الحرام میں آج تک 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. لوگ حرم کہتے ہیں، حرم میں ایسا ہوتا ہے بھائی تو اس کو تو لو نا. شیطان نے سوچا کہ کسی طرح ان کا رمضان خراب کرو، تو اس نے ٹی وی اور یہ موبائل اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کے اندر ہمارا اس نے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا ہے. باقی تبدیلی ہمارے اندر کوئی کایا پلٹے ہماری وہ بھی نہیں، ہمارے اندر کچھ ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے وہ بھی نہیں، وہ گناہ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو سوچنا یہ ہے کہ ہم اس حدیث کا مزداق تو نہیں بن رہے، سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں، سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں، رات کو تراویح سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں. وجہ اس کی ہے آنکھیں جہاں چاہیں استعمال کی، کان جہاں چاہے استعمال کیے، غیبت کی، غیبت سنی زبان سے اور کانوں سے غیبت سنی، زبان سے غیبت کی، جھوٹ بولا، گالیاں دیں جیسے کہ ہوتا ہے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے معاملہ، دل میں گندے خیالات پکانے شروع کیے، تنہائی میں گندے خیالات پکانے شروع کیے جیسے پہلے چلتا تھا ویسے ہی اب بھی چل رہا ہے، دل کی کوئی حفاظت نہیں. اللہ اکبر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تو پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا ان تین اعضاء کے بارے میں تو خاص طور سے پوچھا جائے گا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہاں بھی یہی فرمایا، تین اعضاء ہم نے تمہیں دیے خاص طور سے، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب تم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، یہ تین اعضاء تمہیں دیے ہم نے، خاص طور سے ذکر فرمایا ان کا، کان دے دیے اور آنکھیں دے دیں اور دل دیا. دل، یہ دل اس لیے تھوڑی ہے کہ اس غیر کو دیا جائے. دل کی غذا، حضرت فرماتے تھے دل کی غذا محبت ہے، اگر تم اس کو اللہ کی محبت نہیں دو گے تو یہ غیر کی محبت خود ہی راستہ تلاش کر لے گا، یہ اس کو تو اپنی غذا چاہیے، اس کو تو اپنی غذا چاہیے، یہ نہیں رکے گا. اگر اللہ کی محبت نہیں دو گے تو یہ غیر اللہ کی محبت کو خود ہی کھینچ لے گا، اس کو غذا چاہیے اپنی. اس لیے عجیب بات فرماتے تھے حضرت، فرماتے تھے دیر مت کرو، اللہ کی محبت دو اس دل کو، اللہ کی محبت دو، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. اس دل سے حسینوں کی یاد کو نکالو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بتوں کے عشق کے لیے نہیں ہے، اللہ کے عشق کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے. اس لیے اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں جو جس گناہ میں مبتلا ہے, ورنہ یہ ہم اس حدیث کا مزاق بن جائیں گے کہ کوئی سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں روزے سے, اور رات کو قیام کے سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا. اس لیے جائزہ لیں ہم کون سے گناہ جو ہم سے مسلسل ہو رہے ہیں, ان سے ہم توبہ کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزرا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی, رمضان کے مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے اچھا اور کون سا موقع ہوگا مغفرت کا, جب رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو اور کون سا موقع ہوگا مغفرت کا. لہذا دیکھیے ہمارے مرد, ہماری خواتین بھی آتی ہیں, خواتین شرعی پردہ کریں اپنے دیوروں سے, اپنے خالہ زاد بھائیوں سے, ماموں زاد, چچا زاد, جتنے بھی زاد بھائی ہیں یہ سب سے پردہ کریں, اور پھوپا سے بھی پردہ کریں. پھوپا نہیں کرتے تو آپ کریں. چلو بھائی پھوپا کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی, ان کو دنیا کی خوب سمجھ ہے دین کی سمجھ نہیں ہے, تو عورتوں کو تو اللہ نے دے دی, جن عورتوں کو دی ہے وہ اپنے پھوپا سے دور رہیں الگ رہیں, پردہ کریں ان سے. اور اگر وہ کچھ کہیں بھائی یہ سامنے کیوں نہیں آ رہی, تو ان کو نرمی سے پیار محبت سے بتائیں کہ بھائی اس طرح یہ مسئلہ ہے, شرعی پردہ توبہ کر لی ہے اس لیے آپ نہیں آئیں گے سامنے. حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, آنا شروع ہوئے, ان کو فائدہ ہوا, ان کی اہلیہ بھی ساتھ آتی تھیں ان کو بھی فائدہ ہوا, دونوں حضرت سے ان کا تعلق ہو گیا اصلاحی تعلق. اصلاحی تعلق کے بعد انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی, اس میں شرعی پردہ بھی شروع کر دیا. کچھ دن کے بعد ان کے بھائی ملنے کے لیے آئے, وہ بھائی بھی حضرت سے تعلق رکھتے تھے ان کے, تو ان کی جو اپنے بھائی سے ملنے آئے, بھائی سے تو ملاقات ہو گئی, بھابھی سامنے نہیں آئی کیونکہ وہ انہوں نے وہ شرعی پردہ شروع کر دیا تھا, تو وہ بہت برا مانے, وہ کیوں نہیں آئی؟ بولے جی انہوں نے پردہ شروع کر دیا, یہ کیا بات ہوئی, میں گھر میں آیا ہوں مجھ سے ملاقات نہیں کی. انہوں نے جا کے انہوں نے کہا حضرت سے شکایت کرنی چاہیے, انہوں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت یہ اس طرح میرے بھائی نے اس طرح غصے کا اظہار کیا ہے, ہم نے تو شرعی پردہ شروع کیا گھر میں, ہمارے بھائی نے یہ آ کر اس طرح غصے کا اظہار کیا. حضرت نے ان کو بلوایا, فرمایا آپ سب سے پہلا سوال یہ تھا آپ وہاں کس سے ملنے گئے تھے, آپ اپنے بھائی کے گھر کس سے ملنے گئے تھے. اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھابھی سے ملنے گیا تھا. انہوں نے جواب دیا کیا اللہ والوں کی کیا بات ہوتی ہے, فرمایا کس سے ملنے گئے تھے آپ, انہوں نے کہا حضرت بھائی سے. اچھا اب دوسرا سوال, بھائی سے ملاقات ہو گئی تھی, بھائی اچھی طرح ملے تھے, اچھی طرح ملاقات کی تھی, آپ کی خاطر تواضع کی تھی؟ جی جی بالکل کی تھی. پھر آپ نے یہ کیوں غصے کا اظہار کیا کہ بھابھی نہیں ملی ہیں اور بھابھی سامنے کیوں نہیں آئیں؟ اب چپ خاموش کوئی جواب نہیں. کہنے لگے حضرت میں معافی چاہتا ہوں. کس سے ملنے جاتے ہیں ہم, بھابھیوں سے, خالہ زاد بہنوں سے؟ العیاذ باللہ. تو اس لیے بھائی جو جس گناہ میں مبتلا ہے توبہ کرے, توبہ کرے, توبہ کرے, یہ توبہ کا موقع ہے. حضرت ہمارے حضرت ایک جملہ فرماتے تھے کہ توبہ گھر کی لونڈی نہیں ہے, توبہ ہمارے گھر کی لونڈی نہیں ہے. پھر حضرت نے کئی دفعہ ہم نے سنا ناظم آباد میں, حضرت جب رہتے تھے نہ پہلے گلشن منتقل ہونے سے پہلے ناظم آباد میں رہتے تھے, وہاں حضرت کے پڑوس میں ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا, تو وہ گناہگار تھے, ان سے کہا گیا بھائی توبہ کر لو. تو حضرت نے فرمایا یہ جملہ ان کا حضرت نقل فرماتے تھے کہ سارے اچھا حضرت نے یہ فرمایا کہ انتقال کے وقت وہ سب کہہ رہے ہیں اس فلاں فائل اس کی ہے, فلاں پیسے اس کو دینے ہیں, فلاں چیز اس کو دینی ہے. ان کو احساس بھی ہو گیا تھا کہ میرا اب میں بچوں گا نہیں, لہذا وہ ساری جو کام کی باتیں ہیں وہ سب کر رہے تھے. تو ان سے کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ توبہ بھی کر لیں. تو جب یہ کہا گیا کہ توبہ بھی کر لو تو خاموش ہو گئے, کہنے لگے کہ یہ جو اور تو سب الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں لیکن یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. انہوں نے یوں نہیں کہا کہ توبہ کا لفظ نہیں نکل رہا, یہ بھی نہیں کہا, یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ میری زبان پہ نہیں آ رہا. توبہ تو آگے کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لفظ سے بھی محروم کر دیا کہ زبان سے توبہ کا لفظ بھی نہ نکلے. آپ اندازہ لگائیں جس کو اللہ محروم رکھتے ہیں اس کا یہ حال ہوتا ہے, توبہ کا لفظ بھی اس کی زبان پہ نہیں جاری ہوتا. تو کہہ رہے ہیں تو جو سارے الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں لیکن یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. یہی کراچی کا واقعہ ہے. کراچی کا ایک اور واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک بس کا کنڈکٹر تھا, وہ رمضان میں روزے وزے کچھ نہیں رکھتا تھا, نماز کچھ نہیں, کوئی چیز نہیں, کوئی عبادت نہیں. جب اس کے مرنے کا وقت آیا, آخری وقت تھا, اس کے پاس کسی نے بیٹھ کے وہ کلمہ پڑھا, رجعی تلقین جس کو کہتے ہیں, کلمہ پڑھ آہستہ آہستہ پڑھا جائے, تو پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا وہ؟ وہ کہہ رہا تھا ٹاور 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 ٹاور. وہ ٹاور کی آواز, وہ آخری بس اسٹاپ ٹاور ہے نا, اسی کی آواز لگا رہا. یہ بھی کراچی کا ہی واقعہ ہے. کان سے سن رہا ہے کلمہ, زبان سے کہہ رہا ہے ٹاور 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 ٹاور. جس کو اللہ محروم رکھتے ہیں یہ حال ہوتا ہے اس کا. ابھی ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کا شعر ہے یہ. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یہ تو وہ مہینہ ہے, یہ تو وہ مہینہ, ایک غیر مسلم کو اس کے انتقال کے بعد اس کے پڑوسی نے خواب میں دیکھا, غیر مسلم کو اس کے پڑوسی نے خواب میں دیکھا اس کے انتقال کے بعد کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت کا لباس پہنا ہوا جنت میں ٹہل رہا ہے. اس نے کہا تو تو مسلمان نہیں تھا, کہاں سے تو یہاں پہ آ گیا جنت میں؟ اس نے کہا اصل میں تھا تو میں غیر مسلم ہی, لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں میں نے اپنے بچے کو اس بات پر ڈانٹا تھا کہ ہم رمضان میں, تو رمضان میں کھا پی رہا ہے, مسلمان ہے, یہ سب چاروں طرف ہمارے پڑوسی مسلمان ہیں, روزے سے ہیں, تو سامنے ان کے کھا پی رہا ہے, رمضان کا احترام نہیں کر رہا. مجھے ڈانٹا, میں نے ڈانٹا تھا اپنے بچے کو. اس پر اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری وقت میں جب میں مرنے کے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے انکہی کہنے کی, کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں یہاں پہنچ گیا, لاٹری کھل گئی. یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جو غیر مسلم ایمان سے محروم بھی اگر اس کا احترام کرے تو اللہ اس کو اس طرح نوازتے ہیں, اللہ اس کو ایسے انعامات دیتے ہیں. دیکھیے احترام رمضان پر اس کو کلمے کی توفیق, مرتے مرتے کلمہ پڑھ کے گیا اور جنت میں چلا گیا. نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, کچھ بھی نہیں, کلمہ پڑھا جنت میں رمضان کے احترام پر. ایک وہ وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, ایک روزہ خور پکڑا گیا جس کا روزہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا تیرا ناس ہو, یعنی تو برباد ہو جائے, ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں, تو نے روزہ نہیں رکھا بڑے ہو کر, ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں. معلوم ہوا مدینہ منورہ میں نابالغ بچے بھی روزہ رکھتے تھے, ایسا ماحول بنا ہوا تھا, نابالغ بچے جن پر روزہ فرض نہیں تھا وہ بھی روزے رکھتے تھے. اس لیے جو اس مہینے کا احترام کر لے, غیر مسلم ہو اللہ اس کو نوازتے ہیں, تو جو ایمان والا ہو اللہ اس کو کتنا کیا کچھ نہ دیں گے, کیا کچھ عطا نہیں فرمائیں گے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسی لیے یہ روایت نقل کی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نقل کی, انہوں نے فرمایا من سلم له رمضان سلمت له السنة, جس کا رمضان سلامتی والا گزر گیا, اس نے روزے رکھے, تراویح پڑھی, اعمال کیے, تلاوت کی, ذکر کیا وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچا, تقوی اختیار کیا, اس کا پورا سال سلام, جس کا رمضان سلامتی والا ہو گیا اس کا پورا سال سلامتی والا ہو گیا, پورا سال اس کا سلامتی والا ہو گیا. لہذا جو اپنا پورا سال سلامتی والا بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرے. جو عادت ہم اس مہینے میں ڈال لیں گے, جو اچھی عادت اس میں ڈال لیں گے, وہ عادت سارا سال ہمارے کام آئے گی. اس میں تلاوت کی عادت ہے, ذکر کی عادت ہے, تہجد کی عادت ہے, اسی طریقے سے تقویٰ کی عادت ہے, اتباع سنت کی عادت ہے. یہ مہینہ ہے اس بات کا, یہ رمضان کا مہینہ ہے. اس لیے دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, جزاء الاعمال ایک رسالہ آتا ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں گناہوں کا ذکر ہے, چھوٹے بڑے تمام گناہ حضرت نے اور ان کے نقصانات, یہاں تک کہ دنیاوی نقصانات بھی بتا دیے. اس کو لے لیں جہاں جہاں اور اس کا مطالعہ کریں, چھوٹا سا رسالہ ہے, کوئی اتنا طویل نہیں ہے. جہاں جہاں جو گناہ نظر آئے جس میں ہم مبتلا ہوں اس پہ نشان لگائیں, خالی مطالعہ نہیں کرنا ہے, نشان لگائیں اور پھر ان گناہوں کا علاج کروائیں کسی اللہ والے سے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سنت کا کتابچہ لے لیں, ہمارے حضرت کا ہے, پیارے نبی کی پیاری سنتیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس سے روز آنا ایک چیز کی, یعنی آج جیسے کھانے کی سنتیں آپ نے پڑھ لی, اب کھانا اس کے مطابق کھانا شروع کر دیں. بیت الخلاء کی سنتیں آپ نے پڑھ لی, بیت الخلاء اس کے مطابق آنا جانا شروع کر دیں. جاگنے کی سنتیں پڑھیں, جاگنا اس کے مطابق جاگیں. سونے کی سنتیں پڑھ کر اس کے مطابق سوئیں. ایک باب روزانہ پڑھیں اور اس پر عمل شروع کر دیں. یہ اس وقت یہ کرنے کے کام ہے. اس مہینے میں آپ عادت ڈال لیں گے تو یہ عادت پختہ ہو جائے گی, سارے سال آپ کے کام آئے گی. پھر تقویٰ کی بات بتاتا ہوں. دیکھیے, بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب دل میں گناہ کا خیال تو سب سے پہلے دل میں آتا ہے, آدمی بعد میں اس کو پورا عمل تو بعد میں کرتا ہے, پہلے دل میں خیال آتا ہے. جب گناہ خیال کے درجے میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حل بتایا ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو تقوی والے ہیں, صاحب نسبت لوگ ہیں, اللہ والے, تقوی والے, وہ کیا کرتے ہیں, جب ان کو شیطان کی جماعت گھیر لیتی ہے اور شیطان ان کو ورغلانے کی, شیاطین ان کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں, گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ کرتے کیا ہیں, تذکرو فاذا هم مبصرون. تذکرو ہے, یہ لفظ قرآن کریم کا عجیب فصیح و بلیغ لفظ ہے. تذکرو باب تفاعل سے, باب تفاعل کی خاصیت تکلف ہے. مطلب یہ ہوا اس کا تذکرو کا کہ جب گناہ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر یہ اللہ والے بتکلف زبردستی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. تذکرو, پھر ہوتا کیا ہے, فائے تعقیبیہ سے فرمایا, فاذا هم مبصرون, بس فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہائے کتنی بری چیز کی طرف ہم جا رہے تھے. یہ ہے جو حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں. کیا بات ہے, بس آپ گناہ کا خیال آتے ہی چاہے وہ ہاتھوں کا گناہ ہو، کانوں کا گناہ ہو، زبان کا ہو، آنکھوں کا ہو، دل کا ہو، پیروں کا ہو، آپ زبردستی اللہ کا یا اللہ کی یاد شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں، درود شریف شروع کر دیں، بس یہ کام شروع کر دیں. زبردست تذکرو کا مطلب یہ ہے اس وقت گناہ کے تقاضے کے وقت دل نہیں چاہے گا کہ ہم ذکر کریں، اس وقت تو دل یہی چاہے گا کہ ابھی تو گناہ کی لذت لو، تو وہ اللہ کا زبردستی ذکر کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بس ہم یہ کام کریں، زبردستی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں ایسے موقع پر. وہ حضرت فرماتے تھے جب بچہ اپنی ماں کی گود میں ہو اور اس کو کوئی دوسرا لینا چاہے اور وہ جانا نہیں چاہتا اپنی ماں کی گود سے کسی اور کے پاس، اب اگر کوئی اس سے زبردستی، رشتے دار ہیں ہوتے ہیں، گھر والے ایسا کرتے ہیں، ماں کی گود سے لینا چاہتے ہیں بچے کو، بچہ جانا نہیں چاہتا. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے پاس نہیں جاتے، تو وہ کرتا یہ ہے کہ اپنی ماں کے کپڑے پکڑ لیتا ہے، اور مضبوط پکڑ لیتا ہے اپنی ماں کو. حضرت یہ مثال دے کے فرماتے تھے جب شیطان ہمیں ورغلانا چاہے، گناہ کی طرف کھینچنا چاہے، تو ہم اور اللہ تعالی سے چپک جائیں. یہ ہے تذکرو، زبردستی اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے چمٹ جائیں. اللہ یہ شیطان ہمیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ بچا لیجئے. تو کوئی بھی ذکر شروع کر دیں، زبردستی کریں. حضرت ایک اور بات فرماتے تھے کہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں جائے اور کسی اس کا باپ کہیں لے کر جائے، اس کو دوست وغیرہ کے پاس اپنے ملنے جائے، تو وہ ٹافی دیتا ہے، ٹافی بچے کو، تو بچہ باپ کی طرف یوں دیکھتا ہے، یہ مشورے کی نگاہ ہوتی ہے کہ میں لوں یا نہ لوں، تو باپ کہتا ہے بیٹا لے لو، تو وہ بچہ لے لیتا ہے ٹافی، یا وہ پیسے دینا چاہتے ہیں، بھائی پیسے انعام کے طور پہ پیسے دے رہے ہیں، تو وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، لوں یا نہ لوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوں یا نہ لوں، تو باپ کہتا ہے لے لو، تو وہ لے لیتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے بچہ اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے جب کوئی اس کو ٹافی پیش کرے، تو وہ اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے. ہم کو جب شیطان اور نفس گناہ کی ٹافی پیش کریں گے، یہ گناہ کر لو بہت مزہ آئے گا، یہ گناہ کر لو بہت مزہ آئے گا، تو ہم ایسے وقت میں اپنے ربا کو دیکھیں، یا اللہ یہ نفس اور شیطان ہمیں گناہ کی ٹافی پیش کر رہے ہیں، آپ بچا لیجئے، ہماری حفاظت فرما لیجئے. یہ ہے تذکرو، زبردستی اللہ کو یاد کریں. اس وقت دل نہیں چاہے گا، دل یہی چاہے گا کہ ہم گناہ کر لیں کسی طرح، لیکن زبردستی ہمیں کرنا ہے یہ کام، ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے تھوڑا سا، کہ زبردستی ہمیں اللہ کی یاد کرنی ہے. بس انشاءاللہ تعالی یہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، یہ میں نے منظر دیکھا ہے. مدینہ منورہ میں ہم لائن میں لگے ہوئے تھے صلاۃ و سلام کے لیے، دو عرب تھے، ان کی آپس میں ٹکر ہو گئی اور دونوں کو غصہ آ گیا، میں پیچھے تھا، اور ایسا غصہ آیا کہ ہاتھاپائی شروع ہو گئی. اتنے میں ایک عرب آیا، پتہ نہیں وہ فرشتہ تھا یا کون تھا، اس نے آ کر اتنے باروب لہجے میں کہا صلی علی النبی، ایسے کہا بہت باروب لہجے میں، مطلب یہ تھا تم دونوں حضور پر درود پڑھو. میں نے دیکھا کہ ان دو کچھ اس نے ایسے باروب لہجے میں کہا تھا کہ میں نے دیکھا دونوں کے ہونٹ ہلنے لگے، دونوں کے ہونٹ ہلنے لگے، درود پڑھنے لگے. درود پڑھنا تھا کہ ان کا غصہ زائل ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور پھر انہوں نے لائن میں لگ گئے. یہ ہے تذکرو فیضاہم مبصرون، زبردستی اللہ کو یاد کر لو، پھر دیکھو تم فیضاہم مبصرون، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے تھے، کیسی بیوقوفی نالائقی کر رہے تھے ہم. یہ حل بتایا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے حرام آرزو کا، کہ خون کا طریقہ، جو حضرت فرماتے تھے حرام آرزو کا خون نہیں کرو گے تو کیسے اللہ والے بنو گے. یہ حرام آرزو کے خون کا طریقہ بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. جو قرآن اور قرآن سے مدلل پیش کر رہا ہوں، بس اس کو اپنائیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہینے کی اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.